الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ پہلی بحث نکاح کی تھی، یعنی اسلامی شریعت میں جنسی تعلق قائم کرنے کی ایک ہی صورت کو جائز رکھا گیا ہے اور وہ نکاح ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نکاح کے ذریعے سے جو خاندان کا ادارہ قائم کرنا مقصود ہے، اس میں رشتوں کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے محرمات کی ایک فہرست دی گئی، یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ خواتین ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خاندان میں جو رشتے انسان کو چاہیے وہ جنسی رغبت کے ہر شائبے سے پاک ہوں، تاکہ ان کے ساتھ مودت اور محبت کا وہ تعلق قائم کیا جا سکے جس میں کوئی لوس شامل نہ ہو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کے اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے حدود و شرائط کیا ہیں، اور یہ قرآن مجید نے جس جگہ محرمات کو بیان کیا ہے اس کے فوراً بعد سورہ نساء ہی میں بیان کر دی ہے۔ میں نے جس آیت کو سر عنوان رکھا ہے وہ یہ ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ مَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ سورہ نساء جو چوتھی سورہ ہے، اس کی 24ویں آیت ہے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ اوپر محرمات کی فہرست بیان ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ آیت ہے، چنانچہ فرمایا ہے اور ان کے ماسوا، یعنی اوپر جن عورتوں کی حرمت بیان کی گئی ہے ان کے ماسوا، اور ان کے ماسوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی یہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع ہے، ان کے ماسوا سب عورتیں حلال ہیں، اس طرح کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے انہیں طلب کرو۔ اب یہ حدود و شرائط بیان ہو رہے ہیں۔ اس طرح کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے انہیں طلب کرو، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ چنانچہ اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا تو جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے صلے میں ان کے مہر انہیں ادا کر دو، ایک فرض کے طور پر۔ اسے فرض ٹھہرانے کے بعد البتہ باہمی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں نکاح کے لیے جو حدود و شرائط بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا تھا ان کی فہرست بیان ہو گئی، ان کے ماسوا سب عورتیں حلال ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ نکاح کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، اور میں اب ان کی تفصیل کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ نکاح مال یعنی مہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسلامی شریعت نے خاندان کا جو ادارہ قائم کیا ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں معاشی جد و جہد کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی، اور جب معاشی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے تو عورت کا آپ سے آپ یہ حق قائم ہوا کہ اس کے نان و نفقے کو اب مرد پورا کرے گا، اس کے اخراجات اب مرد اٹھائے گا، اس کے ہاں بچے ہوں گے تو ان کے اخراجات بھی مرد اٹھائے گا۔ تو اس میں مال ایک بنیادی حیثیت سے سامنے آتا ہے، اور یہ بالکل مطابق فطرت ہے۔ یعنی انسان فلسفے کی سطح پر تو بہت سی باتیں کر سکتا ہے، لیکن عملی زندگی میں جیسے ہی آپ خاندان کے ادارے کو قائم کرتے ہیں، گھر کی ابتدا کرتے ہیں، تو انسان کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اس کی ضروریات بھی ہیں، فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہ تعلق تو قائم کر دیا گیا ہے لیکن اب میاں اپنے اخراجات پورے کرے، بیوی اپنے اخراجات پورے کرے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا وہ یہ کہ نہ گھر بن سکتا، نہ خاندان کا ادارہ اپنے حقیقی مفہوم میں وجود میں آ سکتا، اور نہ اولاد کا کوئی پرسان حال ہوتا. اس سے جو نزاعات پیدا ہوتے اس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے. ایک دوسری صورت یہ اختیار کی جا سکتی تھی کہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے، اس سے بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے. برابر کی شرکت کیا قائم کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں یکساں ہی کمانے والے ہوں؟ اگر کما کر لائیں گے تو کیا اخراجات کی تقسیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے برابری کی سطح پر ہونی چاہیے؟ اگر ایک اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو دوسرے کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ذمہ داری عورت پر ڈال دی جاتی، لیکن قرآن مجید دین فطرت کو بیان کرتا ہے، لہٰذا اس نے خاندان کے ادارے کو قائم کرتے ہی یہ ذمہ داری مرد پر ڈال دی ہے، اور پھر اس کے دلائل دیے ہیں آگے کہ یہ ذمہ داری کیوں ڈالی گئی ہے. اس پر ہم اس کے موقع پر جا کر بحث کریں گے. میں یہاں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ نکاح مال یعنی مہر کے ساتھ ہونا چاہیے، مہر باندھنا ہوگا. مہر کیا ہے یہ آگے ہم بتاتے ہیں. قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آیت کردہ ایک فریضے کی حیثیت سے یہ نکاح کی ایک لازمی شرط ہے، یعنی نکاح کا انعقاد ہی اس کے ساتھ ہوگا. اگر یہ نہیں بیان کیا گیا تو آپ سے آپ مانا جائے گا. یہ ایک لازمی چیز ہے جس سے گریز و فرار کا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آیت کردہ ایک فریضے کی حیثیت سے یہ نکاح کی ایک لازمی شرط ہے، چنانچہ ہدایت فرمائی ہے کہ اس سے پہلے اگر کسی عورت کا مہر ادا نہیں کیا گیا، یعنی ظاہر ہے کہ جب قرآن آیا ہے تو اس سے پہلے بھی لوگ دین ابراہیمی کی روایت کے تحت بہت سی چیزوں پہ عمل کرتے تھے، مہر دینے کا رواج ان کے ہاں بھی موجود تھا، لیکن جب شریعت کی پابندیوں کے معاملے میں ذہن واضح نہیں رہتے یا وہ پابندیاں مستحضر نہیں رہتیں یا انسان کی خواہشات کے نتیجے میں پسے پش چلی جاتی ہیں یا ان کو بلا دیا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوں اور وہاں بھی دین کے کسی واضح حکم کی خلاف ورزی کریں. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ اس سے پہلے نکاح کر چکے ہیں، یعنی جب قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ یہ محرمات کی فہرست ہے، اس دائرے سے باہر تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں مہر باندھا جائے گا، اس کی ادائیگی لازم ہوگی. تو جن عورتوں کے مہر اس سے پہلے نہیں دیے گئے تھے، یعنی نکاح کر لیا گیا تھا، وہ بیوی بن کر گھر میں آ گئی تھیں لیکن ان کے مہر نہیں ادا کیے گئے تھے، تو یہ فرمایا کہ ان کو ادا کیا جائے. چنانچہ ہدایت فرمائی ہے کہ اس سے پہلے اگر کسی عورت کا مہر ادا نہیں کیا گیا تو اسے فوراً ادا کر دیا جائے. مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ اسے اپنے اوپر ایک فرض اور عورت کا حق مان کر آپس کی رضامندی سے کوئی تقدیم و تاخیر یا کمی بیشی اگر کر لی جائے تو اس کی اجازت ہے. یعنی نکاح کے معاملے میں چونکہ یہ بات طے ہے کہ اس کی نوعیت ایک معاہدے کی ہے، اس میں کچھ حقوق و فرائض طے کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنا دیا ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ مہر مقرر کیا جائے گا اور یہ مہر ادا کرنا ہوگا. اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، مہر باندھا گیا تھا لیکن ادا نہیں کیا گیا یا باندھا ہی نہیں گیا تھا، تو اب بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا. یہ بات حکم کے طور پر بیان کر دی، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا باہمی رضامندی سے اس میں تقدیم تاخیر کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو فرمایا اس کی اجازت ہے. لیکن اتنی بات ہر شخص پر واضح رہنی چاہیے کہ جس ہستی نے یہ قانون دیا ہے وہ علیم و حکیم ہے، اس کی ہر بات بے خطا، علم اور گہری حکمت پر مبنی ہے. یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ وہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو چونکہ انسان اس سے گریز و فرار کے راستے تلاش کرتا ہے، تو اس لیے توجہ دلائی ہے کہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ قانون جس ہستی نے دیا ہے وہ علیم و حکیم ہے، نہ اس سے بڑھ کر کسی کا علم ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی حکمت کو ملحوظ رکھ سکتا ہے، اس کی ہر بات بے خطا علم اور گہری حکمت پر مبنی ہے، لہٰذا نہ اس قانون کی خلاف ورزی کسی کے لیے جائز ہے اور نہ اس میں کسی ترمیم و تغیر کی جسارت کسی شخص کو کرنی چاہیے۔ یہ بیان فرمایا۔ یہ جو آیت زیر بحث ہے اس میں ایک ٹکڑا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، عام طور پر اس کی بڑی غلط تعویل کی گئی اور اس سے یہ نتیجہ نکال لیا گیا کہ گویا متع کی بھی گنجائش ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ وہی ہے جو میں نے بیان کر دی، اگر آیت کے الفاظ کو پکڑ کر آپ چلیں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہاں در حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فہرست ہے، اس دائرے میں تم نکاح نہیں کر سکتے، اس کے باہر نکاح کرنا جائز ہے، جس عورت سے چاہو نکاح کر لو لیکن مہر باندھنا ہوگا، اور اگر کسی عورت سے تم فائدہ تو اٹھا چکے، بیوی بنا چکے، وہ تمہارا گھر آباد کرنے کے لیے آ گئی لیکن تم نے اس کا مہر ادا نہیں کیا تو اس کا مہر فوراً ادا کرو۔ یہ بات ہے جو کہی گئی ہے۔ یہ مہر کیا ہے؟ مرد و عورت نکاح کے ذریعے سے مستقل رفاقت کا جو عہد باندھتے ہیں اس میں نان و نفقہ کی ذمہ داریاں ہمیشہ سے مرد اٹھاتا رہا ہے، یعنی جو نظم قائم کیا گیا ہے اس نظم میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ ذمہ داری کس کو اٹھانی ہے، اخراجات کس کو پورے کرنے ہیں، یعنی جس طریقے سے معاشرت انسان کی ناگزیر ضرورت ہے، معاشرہ ہوگا، رشتے ہوں گے، تعلقات ہوں گے، روابط ہوں گے، ملنا ہوگا، حقوق ادا کرنے ہوں گے، کچھ فرائض عائد ہوں گے، بالکل اسی طریقے سے یہ بات بھی انسان کی ناگزیر ضرورت ہے کہ اس کو معاشی جدوجہد کرنی ہے، یعنی کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، گھر در کے معاملات کو چلانا ہے، یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ ہمارے ہاں عام طور پر جب میاں بیوی کے حقوق و فرائض پر گفتگو کی جاتی ہے تو اس چیز کو یکسر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آگے بہت سے احکام ہیں جن کی بنیاد یہیں سے اٹھتی ہے، یعنی یہ معلوم کرنا چاہیے کہ نکاح کا ادارہ قائم کیا گیا، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دیکھا کہ یہ کیوں قائم کیا گیا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ اس طرح سے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کا بچپن بھی ہے، اس کا لڑکپن بھی ہے، اس کی ناتوانی بھی ہے، اس کا ذوف بھی ہے، اس کی جوانی بھی ہے، اور پھر حرم و شیب کے مراحل بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، اور بڑھاپے کی وہ صورتیں بھی ہیں کہ لے کہلا یعلم من بعد علم شیء، کہ آدمی جو کچھ جانتا تھا سب فراموش کر بیٹھا، ارسطو افلاطون تھا لیکن ناتواں بچے کے طور پر دنیا سے رخصت ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ اس کو ایک ایسا خاندان دیا جائے جس میں ماں ہو، باپ ہو، جس میں وفاداریاں ہوں، جس کو ایک گھر کے طریقے سے سب اپنا گھر سمجھیں، اور پھر اس کی پرورش اور پرداخت کے مراحل میں اس کی پشت پناہی کریں۔ تو جس طرح وہاں بنیاد یہ تھی، بالکل اسی طریقے سے اب آگے جو احکام دیے جا رہے ہیں، یا نکاح کرنے کے بعد جو حدود و شرائط قائم کیے جا رہے ہیں، یا حقوق و فرائض کی جو تعین ہو رہی ہے، اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ معاشی ذمہ داری کس پر ہے، یعنی کون ہے کہ جس کو اخراجات فراہم کرنے ہیں، کون ہے جس کو گھر چلانے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، یہ ذمہ داری کس پر ہے۔ معاف کیجئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت معاشی جدوجہد نہیں کر سکتی، وہ کرے، ملازمت کرنا چاہتی ہے کرے، کاروبار کرنا چاہتی ہے کرے، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ایک ادارے کو چلانا ہے، اس ادارے کو قائم کرنے اور اس کو چلانے کے لیے مال چاہیے، اس کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے، یعنی کون جواب دہ ہے، کس کو مکلف ٹھہرایا جائے گا، کون ہے کہ جو یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو وہ قانون کے سامنے بھی جواب دہ ہوگا اور خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہوگا، کون ہے کہ جو اس میں کوتاہی کرے گا تو اس کا محاسبہ یا اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی روح سے وہ مرد ہے، اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے اور یہ ذمہ داری اسی پر ڈالی گئی ہے۔ اس کے وجوہ کیا ہیں اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ یہ مہر کیا ہے؟ مرد و عورت نکاح کے ذریعے سے مستقل رفاقت کا جو عہد باندھتے ہیں، یعنی اب مستقل رفاقت ہے، اکٹھے رہنا ہے، ایک گھر بنانا ہے، ایک خاندان کو وجود بخشنا ہے، یہ تو طے ہو گیا، لیکن اس میں اب کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، ضروریات کہاں سے پوری کریں گے، یہ سوال پیدا ہوا نا۔ مرد و عورت نکاح کے ذریعے سے مستقل رفاقت کا جو عہد باندھتے ہیں اس میں نان و نفقے کی ذمہ داریاں ہمیشہ سے مرد اٹھاتا رہا ہے، یہ اس کی علامت ہے. مہر کیا ہے؟ یہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا ٹوکن ہے. جیسے ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو ایک سنجیدہ معاہدے کی صورت دینے کے لیے ہم کچھ رقم دوسرے کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ٹوکن کے طور پر 10 روپے 20 روپے 1000 روپے ادا کر دیے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سودا یا وہ بیع و شرح کا معاملہ لاکھوں کا ہو. یہی معاملہ مہر کا ہے. یہ اس معاملے کو سنجیدہ کرنے کا طریقہ ہے. یعنی ایک بڑی ذمہ داری مرد پر ڈالی جا رہی ہے. پہلے ہی مرحلے میں متنبع ہو کر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ ذمہ داری اس کو اٹھانی ہے, اور عورت کو بھی اطمینان ہو جائے کہ یہ ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے اور اسی حیثیت سے میں نے بیوی کا کردار ادا کرنے کو قبول کیا ہے. اس کے لیے مہر دیا جاتا ہے. یہ مہر کیا ہے؟ مرد و عورت نکاح کے ذریعے سے مستقل رفاقت کا جو عہد باندھتے ہیں اس میں نان و نفقہ کی ذمہ داریاں ہمیشہ سے مرد اٹھاتا رہا ہے. یہ اس کی علامت, اس کا ٹوکن ہے. قرآن میں اس کے لیے صدقہ اور اجر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یعنی وہ رقم جو عورت کی رفاقت کے صلے میں اس کی ضرورتوں کے لیے دی جائے. قرآن مجید بالکل فطرت پر معاملات کو قائم رکھتا ہے. عورت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک رفیق زندگی کی حیثیت سے, شریک حیات کی حیثیت سے یہ معاملہ کرے گی, اور مرد نے ذمہ داری اٹھا لی ہے. جب یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس رفاقت کا صلہ اس کو ملنا چاہیے. یعنی یہ تبرع نہیں ہے, یہ احسان نہیں ہے. یہ قرآن مجید جو صدقے اور اجر کا لفظ استعمال کر رہا ہے یا صلے کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو یہ بتانے کے لیے کر رہا ہے کہ عورت نے جو رفاقت میسر کی ہے, ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے, اپنے تمام معاملات اس کے ساتھ متعلق کر دیے ہیں, اپنے آپ کو اس کے حوالہ عقد میں دے دیا ہے, تو یہ اس کی رفاقت کا صلہ ہے. تاکہ یہ واضح رہے کہ مرد احسان اور تبرع کے طور پر یہ رقم نہیں ادا کر رہا, نان و نفقے کی ذمہ داری اس نے بطور احسان نہیں اٹھا لی ہے, بلکہ یہ اس رفاقت کا صلہ ہے. عورت بھی وقار کے ساتھ اس کا مطالبہ کرے اور مرد بھی احساس ذمہ داری کے ساتھ اس مطالبے کو پورا کرے. نکاح اور خطبے کی طرح یہ بھی ایک قدیم سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں اسی طرح رائج تھی. بائبل میں بھی اس کا ذکر اسی حیثیت سے ہوا ہے. یعنی یہ بات کہ مہر ادا کیا جائے گا, اس کی پدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی, یہ پہلے سے جاری ایک قدیم سنت ہے. قرآن مجید نے اسی کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے, اسی سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے. میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں ہر حکم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ ابتدان اس میں آیا ہے یا پہلے سے موجود ایک حکم ہے, انبیاء کا ایک طریقہ ہے, پہلے سے جاری ہے اور قرآن مجید اس کی تصویب کر رہا ہے یا اس کی تاکید کر رہا ہے یا اس کا اعادہ کر رہا ہے یا اس کی تذکیر کر رہا ہے. اس کو قرآن مجید کے ادا شناس کو پہچاننا پڑتا ہے تاکہ حکم کی صحیح نوعیت واضح ہو جائے. اور یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ حکم جس طریقے سے دیا جاتا ہے, اگر وہ ابتدان دیا جائے تو الفاظ اور ہوں گے, انداز اور ہوگا, ترتیب اور ہوگی, اور اگر پہلے سے موجود ایک چیز کا ذکر کرنا ہے تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی. تو اس میں قرآن کے فہم کو بڑا دخل ہو جاتا ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ مہر کیا ہے؟ مرد و عورت نکاح کے ذریعے سے مستقل رفاقت کا جو عہد باندھتے ہیں اس میں نان و نفقہ کی ذمہ داریاں ہمیشہ سے مرد اٹھاتا رہا ہے, اس کی علامت ہے. قرآن نے اس کے لیے صدقے اور اجر کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یعنی وہ رقم جو عورت کی رفاقت کے صلے میں اس کی ضرورتوں کے لیے دی جائے. نکاح اور خطبے کی طرح یہ بھی ایک قدیم سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں اسی طرح رائج تھی. بائبل میں بھی اس کا ذکر اسی حیثیت سے ہوا ہے. یہ بائبل کا میں نے نیچے حوالہ دے دیا ہے, کتاب بیتائش کا بھی اور کتاب خروج کا بھی. ان میں دیکھ لیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی قدیم سنت ہے اور بنی اسرائیل کے ہاں بھی اسی طرح اس کا رواج تھا. اس کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ یعنی ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو موضوع بنایا, انبیاء کرام کے ذریعے سے اس کی تاکید کی, ایک سنت کی حیثیت سے اس کو جاری کیا؟ کیا سبب ہے اس کا؟ اس کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے, جس معاملے کے ساتھ ادائے مال کی شرط لگی ہو اور اس ادائے مال کی حیثیت محض تبرع اور احسان کی نہ ہو, یعنی نکاح کرنا ہے تو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ اب اخراجات مرد کو پورے کرنے ہیں, یہ ہے ادائے مال، یعنی روپیہ دینا ہے، خرچ کرنا ہے. جس معاملے کے ساتھ ادائے مال کی شرط لگی ہو اور اس ادائے مال کی حیثیت محض تبرع اور احسان کی نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی عنایت فرمائی ہے، آپ کی مرضی ہے آپ دے دیں، آپ کی مرضی آپ نہ دیں، آپ کی مرضی آپ اخراجات پورے کریں، آپ کی مرضی آپ نہ کریں، یہ تو تبرع اور احسان کا معاملہ ہوا. لیکن اگر ادائے مال کی شرط ایسی ہے کہ اس کی نوعیت تبرع اور احسان کی نہیں ہے، یعنی کوئی چیریٹی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، عنایت نہیں آپ فرما رہے ہیں، بلکہ ایک فریضے کی ہو، ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ فرض ہے جس کو ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مذکور نہ بھی ہو جب بھی لازماً مضمر سمجھا جائے. یہ اوپر قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اگر مہر نہیں باندھا گیا تھا یا باندھا گیا تھا اور ادا نہیں ہوا تھا تب بھی اس کو ادا کرنا ہوگا. یہاں تک کہ اگر وہ مذکور نہ بھی ہو جب بھی لازماً مضمر سمجھا جائے اور عورت کی حیثیت عرفی کے اعتبار سے اس کی ادائیگی واجب قرار پائے. ہمارے فقہا نے یہ بات قرآن مجید کی اس آیت سے سمجھی ہے اور بالکل درست سمجھی ہے کہ اگر کسی عورت کا مہر مقرر نہیں ہوا تو اس کے خاندان اور اس کی حیثیت عرفی کا لحاظ کر کے مہر کو مان لیا جائے گا، یعنی یہ اتنی ضروری چیز ہے. اگر نہیں باندھا گیا، کہیں غلطی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں نے ایک دین پر عمل کرنا ہے یا اس کی ہدایت کے مطابق معاملات کرنے ہیں، کوتاہی ہو گئی ہے اور مہر نہیں باندھا گیا، باندھا گیا ہے اور ادا نہیں کیا گیا تو فرمایا فوراً ادا کرو، اور اگر باندھا ہی نہیں گیا تو ہمارے فقہا بالکل صحیح کہتے ہیں کہ پھر عورت کی حیثیت عرفی کے لحاظ سے وہ خود بہت متعین ہو جائے گا اور اسے ادا کرنا ہوگا. جب بھی لازماً مضمر سمجھا جائے اور عورت کی حیثیت عرفی کے اعتبار سے اس کی ادائیگی واجب قرار پائے، شرعاً و عرفاً ایک اہم اور سنجیدہ معاملہ بن جاتا ہے، یعنی اب شریعت کی روح سے بھی اور عرف کی روح سے بھی، رواج کی روح سے بھی، وہ خود قانون کا ماخذ ہوتا ہے جس کو ہم عرف کہتے ہیں. تو فرمایا دونوں اعتبارات سے یہ ایک سنجیدہ معاملہ بن جاتا ہے. کوئی بھی ذی ہوش آدمی ایسے معاہدے میں ایک پارٹی بننے کی جرت نہ کرے گا جب تک وہ 100 بار سوچ کر اس میں شرکت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے. یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ یوں نہیں ہے کہ آپ نے سہرا باندھنا ہے، برات بنانی ہے اور جا کے ایک لڑکی کو لے آنا ہے، جب آپ یہ اقدام کر رہے ہیں تو آپ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ کر رہے ہیں. آپ گھر بنا رہے ہیں، ایک خاندان کے ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور عورت کی بھی اور اب جو بچے ہونے ہیں ان کی بھی نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. یہ چیز ہے جس کی جانب یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے. جب تک وہ 100 بار سوچ کر اس میں شرکت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے، یعنی اب ہر شخص سوچے گا، غور کرے گا اور دیکھے گا کہ میں ان ذمہ داریوں کو اٹھا کرنے کے قابل ہوں، قابل ہوں تو مجھے آگے بڑھنا چاہیے. ان مسالے سے، یعنی یہ مسئلے ہیں جن کے پیش نظر، ان مسالے سے مہر کی شرط ضروری ہوئی. یعنی یہ مسالے، خاندان کا ادارہ قائم کرنا ہے، نظم و نسق کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، اسی پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اخراجات پورے کرے، ان اخراجات کو اس نے تبرع اور احسان کے طور پر پورا نہیں کرنا، اپنی ذمہ داری سمجھ کر پورا کرنا ہے، لہٰذا اس کی علامت کے طور پر، اس کے ٹوکن کے طور پر جو مہر ادا کرنا ہے وہ بھی گویا ایک فریضہ بن گیا ہے. ان مسالے سے مہر کی شرط ضروری ہوئی. جن لوگوں کی نظر ان مسالے کی طرف نہیں گئی، یعنی جنہوں نے خاندان کے ادارے کو اور میاں بیوی کے رشتے کو اس پہلو سے نہیں دیکھا، ان کا خیال ہے کہ یہ ایک محبت کا معاملہ ہے اور بس ٹھیک ہے، اب ہم نے میاں بیوی بننا قبول کر لیا. اس کو بعض لوگ اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جنسی تعلق یا جو فطری دائیہ انسان کے اندر موجود ہے اس کی تسکین کے لیے یہ ایک قانونی طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے. یوں نہیں ہے، یعنی وہ اس کا ایک پہلو ہے، اصلاً یہ خاندان کا ادارہ بنانے کا عمل ہے، اصلاً آئندہ نسل کی ذمہ داری اٹھانے کا عمل ہے، اصلاً یہ ایک گھر بن رہا ہے، ایک خاندان وجود میں آ رہا ہے، اس پر پورے تمدن کی بنیاد قائم ہونی ہے، لہٰذا یہ ایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے. اس میں یہ فیصلہ ضروری تھا کہ نان و نفقے کی، اخراجات کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، معاشی جد و جہد کا بار کس پر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مرد پر ہوگا اور اس کی علامت مقرر کر دی. یہ چیز ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ عورت کی رفاقت کا صلہ ہے، یعنی تاکہ یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ تبرع نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ عنایت نہیں ہے، یہ مرد نے کوئی چیریٹی نہیں کی، یہ در حقیقت ایک فرض ہے جو اس پر اس کے پروردگار نے عائد کیا ہے، یہ اسے ادا کرنا ہے، اور وہ اگر اس کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اسے پھر اس بندھن میں اپنے آپ کو باندھنا بھی نہیں چاہیے۔ ان مسالے سے مہر کی شرط ضروری ہوئی، جن لوگوں کی نظر ان مسالے کی طرف نہیں گئی وہ سمجھتے ہیں کہ اس شرط نے عورت کو ایک خریدنی و فروختنی شے کے درجے میں گرا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے، ہم جب کوئی ادارہ بناتے ہیں اس میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی خدمات انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا مراعات حاصل ہوں گی۔ اس کے نتیجے میں کوئی شخص خریدنی اور فروختنی چیز نہیں بن جاتا، بلکہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کی سنجیدگی ایک مالی معاہدے کے طور پر ہی ہر شخص کے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ خیال محض ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ یہ شرط، یعنی مہر کی شرط، یہ شرط تو ایک آگاہی ہے کہ جو بھی عورت کے حرم میں قدم رکھنا چاہے وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر قدم رکھے، یعنی یہ خیال کر کے نکاح کی تقریب منعقد نہ کر لی جائے کہ ایک لڑکی ہے یا ایک عورت ہے اب گھر میں آ گئی، اور جس تعلق کو میں اپنے فطری دائیات کے تحت قائم کرنا چاہتا تھا وہ میرے لیے حلال ہو گیا۔ اتنی بات نہیں ہے، اس سے آگے کی بات ہے۔ یہ شرط تو ایک آگاہی ہے کہ جو بھی عورت کے حرم میں قدم رکھنا چاہے وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر قدم رکھے۔ نکاح و طلاق کے معاملے میں کسی مذاق کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں مذاق بھی حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو سمجھا نہیں تھا، جانا نہیں تھا، بس بات ہی بات میں نکاح کر لیا، یوں نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے بھی کریں گے تو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو جائیں گی۔ ہوشدار کے راہ بردم تیغست قدم رہا، یہ تو گویا تلوار کی دھار ہے جس پر آپ نے قدم رکھ دیا ہے، اس لیے ہوشیار ہو کر، متنبع ہو کر قدم رکھیے۔ تو یہ استاد امام نے یہ بتایا ہے کہ مہر کی اہمیت کیوں ہے۔ مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی۔ یعنی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اخراجات پورے کرنے ہیں، اس کے لیے علامت کے طور پر، ٹوکن کے طور پر مہر ادا کرنا ہے، تو کیا ان سب چیزوں کی کوئی مقدار متعین کر دی گئی ہے؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری تھا کہ اس کو عرف پر چھوڑ دیا جائے۔ زمانہ بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، معاشی ضروریات بدل جاتی ہیں، عورت عورت میں بہت فرق ہوتا ہے، ایک خاندان اور دوسرے خاندان کے رواج میں بہت فرق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی مقدار، یعنی نہ مہر کی مقدار مقرر کی گئی ہے، نہ آگے نان و نفقہ کی کوئی مقدار مقرر کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ عرف سے طے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو عرف ہی پر چھوڑا ہے۔ مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی، اسے معاشرے کے دستور اور لوگوں کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ عورت کی سماجی حیثیت اور مرد کے معاشی حالات کی رعایت سے وہ جتنا مہر چاہیں مقرر کر سکتے ہیں۔ اس کو پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، اسے معاشرے کے دستور اور لوگوں کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی شرعی مہر نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ 32 روپے مقرر کر دیا جائے گا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مہر کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے دستور اور لوگوں کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی کے تقاضے کیا ہیں، اس سوسائٹی کا عرف کیا ہے، اس موقع پر دو خاندان کیا فیصلہ کرتے ہیں، عورت کیا مطالبہ کر دیتی ہے، مرد کی معاشی حیثیت کیا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر مہر طے کیا جائے گا۔ چنانچہ عورت کی سماجی حیثیت اور مرد کے معاشی حالات کی رعایت سے وہ جتنا چاہیں، جتنا مہر چاہیں مقرر کر سکتے ہیں۔ یعنی اس پر کوئی مقدار کے لحاظ سے پابندی نہیں لگائی گئی۔ اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ شریعت میں یہ مقدار مقرر کر دی گئی ہے یا اس کے لیے کوئی سنت قائم کی گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی چیزوں کا لحاظ رکھ کے مہر مقرر کیے، صحابہ کرام نے بھی یہی کیا، ہم بھی آج یہی کریں گے۔ یعنی عورت کی سماجی حیثیت، مرد کے معاشی حالات، اس کے لحاظ سے دو خاندان مل کے فیصلہ کر لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر